لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله، من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد، فقد قال الله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم بأحسن ما كانوا يعملون. صلوات پڑھیں گے محمد. اعزان گرامی، ہر انسان کی خواہش ہے ٹینشن فری زندگی. ساری کوششیں، ساری بھاگ دوڑ، تمام جد و جہد کا ایک ہی مقصد ہے کہ اسے سکون کی زندگی مل جائے، جہاں کسی قسم کا اضطراب نہ ہو، بے چینی نہ ہو، ٹینشن نہ ہو. البتہ کچھ کی خواہش فقط دنیا میں سکون تلاش کرنا ہے، کچھ دنیا اور آخرت دونوں میں سکون چاہتے ہیں. کم از کم دنیا کا سکون سب کو پسند ہے، اس میں کوئی ایمان اور کفر کی بھی قید نہیں ہے. ہر ایک کی خواہش ہے کہ زندگی ہماری پرسکون زندگی ہو. اب سکون کیسے مل سکتا ہے؟ اس کے مصداق میں انسان غلطی کر بیٹھتا ہے. کبھی سوچتا ہے کہ دولت مل جائے تو سکون مل جائے گا، عہدہ مل جائے تو سکون مل جائے گا، کرسی مل جائے تو سکون مل جائے گا، اسٹیٹ اگر بٹ جائے تو سکون مل جائے گا. کوشش ہے بہرحال، مصداق میں غلطی کر بیٹھتا ہے لیکن مقصد میں غلطی نہیں ہے. سب کی خواہش ہے، اور یہ خواہش، عرض کیا تھا کل کی، یہ خواہش فطری خواہش ہے، اور جتنی فطری خواہشیں ہیں سب کی تکمیل کا انتظام بھی پروردگار نے کیا ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی خواہش فطری ہو اور پروردگار کی طرف سے اس کا انتظام نہ کیا گیا ہو، وہ تشنہ تکمیل رہ جائے. اس فطری خواہش کو پورا کرنے کے لیے بھی پروردگار نے انتظام کیا، ہمیں وہ طریقہ بتایا کہ اگر اس طریقے کو ہم اپنا لیں تو زندگی نہایت سکون کی زندگی گزرے گی. ہو سکتا ہے کہ کھانے کو نہ ہو، ہو سکتا ہے کہ گھر میں فاقے ہو رہے ہوں، ہو سکتا ہے کہ پیوند لگا کپڑا پہن رہا ہو انسان، ممکن ہے کہ جھونپڑے میں رہ رہا ہو، لیکن سکون کا یہ عالم ہوگا کہ اب دنیا سے جانے لگے گا تو زبان پہ جملہ ہوگا، فزت و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں دنیا سے کامیاب جا رہا ہوں. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. وہ نسخہ کیمیا جو ہمیں اس مقصد سے ہمکنار کر سکتا ہے، اسے خداوند عالم نے اس آیت میں بیان کر دیا: من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن. جو کوئی بھی، چاہے مرد ہو یا عورت، عمل صالح بجا لاتا ہے ایمان کے سائے میں، فَلَنُحْيَيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا، ہم اسے ٹینشن فری زندگی دے دیں گے، اس کی زندگی میں سکون ہی سکون ہوگا، چین ہی چین ہوگا، استراب اس کی زندگی میں کہیں نظر نہ آئے گا۔ کیا ہے عمل صالح؟ کل آپ کی خدمت میں عمل صالح کے فوائد بیان کیے تھے نا، کیا ہے عمل صالح؟ عمل صالح کوئی خاص عمل کا نام نہیں ہے، یہ جو ہے نماز عمل صالح ہو، نماز شب پڑھ لینا عمل صالح ہو، زیارت عمل صالح ہو، مجلس عمل صالح ہو، عمل صالح کا دائرہ بہت وسیع ہے، حتی عرض کیا کہ عمل صالح کے لیے عمل بھی شرط نہیں ہے، حتی کیفیتوں کو بھی خدا عمل صالح قرار دے دیتا ہے، شرط یہ ہے کہ تین صفات، تین شرطیں اس کے اندر پائی جائیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جو کام انجام دے رہے ہیں، جو عمل ہمارا ہے، جو ایکٹیویٹیز ہماری ہیں، وہ خدا کی خوشنودی کے لیے انجام پائے، خدا کی خوش، حتیٰ اگر سو جائیں رضائے خدا کے لیے تو وہ بھی عمل صالح ہے، سونا عمل صالح، حتیٰ تفریح کے لیے اگر چلے گئے ہیں وہ تفریح بھی عمل صالح، مباح کام جتنے بھی ہیں، کھانا پینا، بے کھانے کا دو مقصد ہوتا ہے نا، ایک دفعہ کھانا کھا رہے ہیں، یہ جو ہے لذت کے لیے کھانا کھا رہے ہیں، پیٹ بھرنے کے لیے، ایک دفعہ کھانا کھا رہے ہیں، کھانے کے ساتھ نیت یہ کھانا کھا رہا ہوں تاکہ اسے انرجی حاصل ہو، اس انرجی کے ذریعے اللہ کی عبادت کر سکیں، بندگان خدا کی خدمت کر سکیں، کھانا وہی کھانا ہے، بریانی وہی بریانی ہے، قورمہ وہی قورمہ ہے، کوئی فرق نہیں ہوا، سبزی وہی سبزی ہے، دال وہی دال ہے، لیکن ایک کھانا جو ہے عمل صالح بن سکتا ہے۔ شرط کیا ہے؟ شرط یہ کھانا اس لیے نہیں کھا رہے کہ ہمیں یہ اچھا لگتا ہے، کھانا اس لیے نہیں کھا رہے ہیں کہ ہمارا پیٹ بھر جائے، کھانا اس لیے کھا رہے ہیں کہ یہ بدن جو اللہ کی امانت ہے اس کی حفاظت ہو سکے، کپڑا اس لیے پہن رہے ہیں، خوشنودی خدا کے لیے کپڑا پہن رہے ہیں، مکان اس لیے بنا رہے ہیں تاکہ یہ بدن سردی سے، گرمی سے، درندوں سے محفوظ رہ جائے، جو اللہ کی امانت ہے، یہ ہمارا عمل عمل صالح کہلائے گا، کیونکہ خدا کی خوشنودی کے لیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا، حج کر کے آیا تھا، حج کے واقعات بیان کرنے لگا، کہنے لگا مولا بس ایک بات کا افسوس رہ گیا۔ کیا وہ؟ کیا؟ کہا وہ آخری طواف میں نہیں کر سکا، طواف وداع واجب نہیں ہے، مستحب ہے، طواف وداع بہت ثواب ہے، کیوں نہیں کر سکے؟ کیا بات تھی؟ کہ ہوا یہ کہ سارا قافلہ جانا چاہتا تھا طواف یہ جو ہے وداع کے لیے، کسی ایک ایسے انسان کی ضرورت تھی جو ان کا بیٹھ کے سامان دیکھے، آج کا زمانہ تو نہیں تھا نا کہ گھر کے اندر تالا لگا کے چلے گئے، لاک کر دیا، کوئی چاہیے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ایسے موقع پر کسی بیوقوف کو ڈھونڈا جاتا ہے، عقل مند تو وہ ہوتے ہیں نا کہ جو چلے جائیں کسی کو بٹھال کر، کوئی بیٹھ کر کے ہمارا سامان دیکھے، ہم اپنے کو عقل مند سمجھتے ہیں اور اسے بیوقوف سمجھتے ہیں، کون بیٹھے گھر؟ سب کے سب عقل مند، سب کہتے ہیں واہ ہم کیوں بیٹھے، آپ بیٹھیے، ہم طواف کرنا چاہتے ہیں، ان کے درمیان میں نے اپنے کو پیش کر دیا کہ آپ لوگ جائیے، میں آپ کے سامان کی حفاظت کروں گا۔ جب سب لوگ طواف کر کے آ گئے تو میں نے ان سے کہا اب آپ لوگ تھوڑا انتظار کر لیجئے، میں طواف کر کے آ جاؤں، نہیں 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 اب ٹائم نہیں، اب قافلے کے چلنے کا وقت ہو چکا ہے، اب نہیں ہو سکتا، میں طواف کرنے سے محروم رہ گیا۔ امام نے فرمایا جتنا ثواب ان سب کو ملا ہے اس سے زیادہ ثواب خدا تمہیں دے گا، جتنا ثواب انہیں طواف کر کے ملا ہے اس سے زیادہ ثواب تمہیں انہیں طواف کرا کے ملے گا۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر، پہچانے اس چیز کو. بتا یہاں پہ ایک جملہ کہنے کو جی چاہتا ہے. آج دنیا کے بہت سارے مسائل, بہت سارے جھگڑے, بہت ساری لڑائیاں, بہت سارے اختلافات کی جڑ یہ ہے کہ ہر کوئی سروس لینا چاہتا ہے, سروس دینا نہیں چاہتا ہے. سب خدمت لینا چاہتے ہیں, خدمت کرنا کوئی نہیں چاہتا ہے. اور جس دن سے یہ جو ہے مزاج تبدیل ہو جائے, خدمت لینے کے بجائے خدمت دینے کا, خدمت کرنے کا جذبہ اگر پیدا ہو جائے. گھروں میں جھگڑے کاہے کے لیے ہیں؟ جوائنٹ فیملیاں کیوں ٹوٹ گئیں؟ کیوں لوگ الگ الگ رہنے لگے؟ وجہ یہی تو تھی نا, ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ دوسرا ہماری خدمت کریں. عقل مند کون ہے, ہوشیار کون ہے, چالاک وہ ہے جو دوسروں سے خدمت لے لے, دوسروں کی خدمت نہ کرے. لیکن اگر آپ اسلامی تعلیمات کا جائزہ لیں گے, اگر آپ سیرت معصومین کو دیکھیں گے, سیرت معصومین اس کے بالکل برعکس ہے. معصومین کی سیرت ہمیشہ یہ رہی, معصومین کیا خدمت کرنے کا جذبہ تھا, خدمت لینے کا جذبہ نہیں تھا. کوشش ہمیشہ یہی تھی کہ خدمت کریں, خدمت لے نہیں. چنانچہ ملتا ہے کہ چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام جب حج کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو کوشش یہ کرتے تھے کہ ایسے قافلے میں شریک ہو جائیں جس میں امام کو کوئی پہچانتا نہ ہو. ہم لوگوں کے بالکل برعکس, ہم لوگوں کی خواہش عام طور سے ہوتی ہے بھائی ایسا کوئی قافلہ مل جائے جہاں جان پہچان کے لوگ ہوں. امام کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ اس قافلے میں چلے جائیں جہاں کوئی امام کو پہچانتا نہ ہو. امام قافلے میں شامل ہو گئے جہاں امام کو کوئی نہیں پہچانتا تھا. اب امام ایک صاحب ہیں بیٹھے ہوئے, بھائی کیا کریں آج سر میں بڑا درد ہو رہا ہے. امام آئے ان کے سر کو دبانے لگے. دوسرے صاحب کہنے لگے کہ آج بہت تھک گیا ہوں, پیر میں کچھ درد ہو رہا ہے. امام پہنچ گئے, ان کے پیر کو دبا رہے ہیں, کسی کا کپڑا دھل رہے ہیں, کسی کا کھانا لا کے دے رہے ہیں. اچھا ظاہر سے بات ہے کوئی ایک ایسا آدمی مل جاتا ہے تو ہر ایک کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس سے کام لے لو, اس سے کام لے لو. امام کام میں مصروف ہیں کہ اچانک قافلے میں ایک وہ شخص آ گیا جو امام کو پہچانتا تھا. جیسے ہی امام پہ نظر پڑی اس نے سر پیٹ کا, کمبختو کیا کر رہے ہو, یہ تم کس سے خدمت دے, جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ علی ابن الحسین ہے. یہ سننا تھا کہ لوگ امام کے قدموں پہ گر پڑے. امام نے اسے شکوا کیا, بھائی تم نے اچھا کام نہیں کیا, تم نے ہمیں خدمت خلق کی عبادت سے محروم کر دیا. یہ اسلام ہے, یہ اسلام ہے, یہ ائمہ علیہ السلام کی سیرت ہے. آج اگر یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے, خدمت کرنے کا جذبہ ہو, خدمت لینے کا نہیں, سروس دینا ہے دوسروں کو, سروس لینا نہیں ہے. اگر یہ جذبہ پہ, اس کی قیمت کو ہم پہچان لیں. ہم اسلامی اقدار سے دور ہو چکے ہیں نا. آج ہماری زندگی اگر دوسروں کی زندگی سے مختلف نہیں ہے, وہ اگر ٹینشن میں مبتلا ہے تو ہم بھی ٹینشن میں مبتلا ہیں. وجہ یہی ہے کہ ہم نام کے مسلمان ہیں, ہم نام کے شیعہ ہیں, ہم نام کے اہل بیت کے چاہنے والے ہیں, لیکن اہل بیت کی سیرت کی جھلک ہمارے یہاں نہیں ملتی ہے, ان کی سیرت کا پرتو ہمارے یہاں نظر نہیں آتا ہے. اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کیا تھی, وہ کس طرح سے پیش آتے تھے. ٹینشن یہ رہتا ہے کہ ہم نے پیسہ کمایا ہے, کوئی پیسہ اڑا نہ لے جائے. ایک ٹینشن یہ رہتا ہے دولت تو اکٹھا کر لی, کہیں موت نہ آ جائے, پھر کیا ہوگا اس پیسے کا. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ من العناء ان المرعى يجمع ما لا ياكل ویبنا ما لا يسكن ثم يخرج الى الله لا مالا نقل ولا بناء حمل انسان کی مصیبتوں میں سے ایک بڑی یہ جو ہے مصیبت یہ ہے کہ انسان نے وہ دولت اکٹھا کر لی جسے کھا نہیں سکتا. کروڑوں روپے بینک میں پڑے ہوئے ہیں, کتنا کھائیں گے بھائی, یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے. وہ گھر بنا لیا ہے جس میں رہ نہیں سکتا, بڑی آرزوؤں سے محل بنایا, چند دنوں کے بعد موت آ گئی. وہ اکٹھا کر لیا ہے جسے کھا نہیں سکتا, وہ بنا لیا جس میں رہ نہیں سکتا. ثم یخرج الی اللہ, موت آ جاتی, چلا جاتا ہے اللہ کی اس حالت میں جاتا ہے کہ لا مال نقل ولا بنان حمل, جو مال اکٹھا کیا تھا وہ اس کے ساتھ گیا نہیں, جو گھر بنایا تھا وہ اس کے ساتھ شفٹ نہیں ہوا, گھر کو چھوڑ کے گیا, مال کو چھوڑ کے گیا. اسی لیے جب دم نکلتا ہے تو انسان مضطرب رہتا ہے, پریشان رہتا ہے, ارے بڑی محنت سے یہ گھر بنایا تھا, آرزوؤں کا محل تھا جسے چھوڑ کے جا رہے ہیں. لیکن اگر کوئی ایسا انتظام ہو جائے کہ یہ مال ہمارے ساتھ چلا جائے, اگر کوئی ایسا بندوبست ہو جائے کہ یہ بلڈنگ جو بنایا تھا یہ بھی وہاں شفٹ ہو جائے, تو ٹینشن باقی رہے گا, پھر ہمارا سکون ہے نا بھائی. جو کچھ یہاں تھا, بہت سارے لوگ یہاں سے امریکہ چلے گئے, بہت سارے لوگ پاکستان چلے گئے, پاکستان جاتے وقت مجبور تھے, اپنا سب کچھ چھوڑ کے گئے, استراب ہے, بے چینی ہے, اتنا مال چھوٹ گیا وہاں پر. لیکن اگر یہ انتظام ہو جائے کہ نہیں جتنا ہے سب یہاں سے شفٹ ہو گیا, تو پھر کائے کی پریشانی, کوئی ٹینشن ہوگا, یہاں محل تھا وہاں محل مل گیا اس کے بدلے میں, کوئی پریشانی نہیں نہ ہوگی. من الانا ان المرء يجمع ما لا ياكل ويبنى ما لا يسكن ثم يخرج الى الله لا مال نقل ولا بنا ان حمل. انسان کی ایک بڑی مصیبت یہ ہے, وہ اکٹھا کر لیا جسے کھا نہیں سکتا. کتنے لوگ چلے گئے, یہ جو نظام حیدرآباد چلے گئے نا, لے کے گئے, میوزیم میں رکھا رہ گیا, حسرت تو رہ گئی نا. لا مال نقل ولا بنان حمل, محل یہی رہ گیا, اس میں کوئی اور آ کے بیٹھ گیا, پریشانی. لیکن اگر یہ انتظام ہو جائے, یہ انتظام, اگر اس کا انتظام کر دیا پروردگار نے, امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں جب کبھی کوئی سائل آتا تھا, کوئی مانگنے والا آتا تھا, امام دیکھتے ہی کہتے تھے مرحبا مرحبا بمن یحمل زادی الی الاخرہ, خوش آمدید خوش آمدید وہ شخص جو ہمارا مال آخرت کی طرف ڈھو کر کے لے جائے گا. امام اسے بھکاری نہیں سمجھتے تھے, اپنا مال ڈھو کر کے آخرت کی طرف لے جانے والا سمجھتے تھے. مال اکٹھا کر لیا, کتنا کھائیں گے, جو بچا یہی رہ گیا. لیکن اگر غریبوں کو دے دیا, اگر کار خیر میں صرف کر دیا, اگر اچھے کاموں میں لگا دیا, وہی مال آخرت میں ہمیں میسر ہو جائے گا. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. ختم ہو گیا ٹینشن نا, نقطۂ نظر کو چینج کرنا پڑے گا, نگاہ کو جو ہے بدلنا پڑے. ہم کسی سائل کو دیکھتے ہیں تو وہیں سے چوکنا ہو جاتے ہیں, ذرا پہل لیتے ہیں, جتنا بھی وہ حملہ کرے گا کوئی اثر نہیں کرنے والا ہے. خدا کا واسطہ دے, رسول کا واسطہ دے, نبی کا واسطہ, ہم پگھلنے والے نہیں ہیں, پہلے ہی سے اپنے کو تیار کر لیتے ہیں. لیکن ائمہ علیہ السلام کا نظریہ بالکل الگ تھا. اکثر ائمہ کے بارے میں ہے نا کہ راتوں کو اپنے دوست کے اوپر کھانا لاد کر کے, اینہن لاد کر کے لوگوں کے در در جاتے تھے, دروازے دروازے جاتے تھے اور ان تک پہنچاتے تھے. کیوں پہنچاتے تھے؟ نقطۂ نظر بدلا ہوا ہے. تو ٹینشن فری زندگی, پہلی چیز یہ ہے کہ وہ کام جو خدا کی خوشنودی. ایک دفعہ ہم خرچے کر رہے ہیں کاہے کے لیے, نام و نمود کے لیے خرچے کر رہے ہیں. امریکہ میں جب چندہ ہوتا ہے, دو طریقہ ہوتا ہے چندہ ہونے کا, ایک تو وہ صندوق رکھا ہے ہر جگہ ہوتا ہے, یا وہ نماز جمعہ کے موقع کے اوپر ٹرے یا ٹوپی یا چادر, جو جس کو جیسا ہوا, یہاں بھی ہوتا ہے وہاں بھی ہوتا ہے, ایسا نہیں کہ وہاں نہیں ہوتا ہے. اور ایک یہ ہوتا ہے باقاعدہ, یہ جو ہے فنڈ ریزنگ ہوتی ہے, ڈنر فنڈ ریزنگ ہوتی ہے اس میں باقاعدہ اعلان ہوتا ہے فلاں صاحب نے یہ کیا اور فلاں صاحب نے وہ کیا. جب وہ نماز جمعہ والا ڈبا آتا ہے یا چادر آتی ہے یا تو دور سے دیکھتے ہی کھڑے ہوتے نماز پڑھنے کے لیے, اللہ اکبر, دو رکعت نماز پڑھتا ہوں میں واسطے بچنے کے. اب قربتاً نہیں معلوم کون ہے, ایک طریقہ تو یہ. اور اگر آ ہی گیا, پھنس ہی گئے, تو چپکے سے جیب سے ایک ڈالر یا دو ڈالر نکالا اور اس کو خوب اتنی احتیاط کے ساتھ چپکے سے رکھا کہ دایاں ہاتھ دے تو بائیں کو خبر نہ ہو, یہی مقام چپکے سے ڈال دیا ہے, کسی کو پتہ نہ چلے کہ دو ڈالر ڈالا ہے. اور اس کے بعد جب وہ ہوتی ہے اس طرح والی فنڈ ریزنگ ڈنر جب دیا جاتا ہے, فنڈ ریزنگ ڈنر اس میں جہاں نام ہوتا ہے پکارا جاتا ہے نا, ڈاکٹر فلاں, انجینئر فلاں اور فلاں اور فلاں, فلاں نے اتنا دیا, ہاں بھائی کون اس کا مقابلہ کرے, ان کا 10,000 کا ہمارا 15,000, کیا ہو گیا؟ یہ وہی ہیں جو دو ڈالر بھی دینے کو تیار, اب جو ہے 15,000, 50,000, 1,00,000 ڈالر دیے جا رہے ہیں. تو دے تو رہے ہیں مگر کس کے لیے دے تو رہے ہیں؟ خدا کے لیے وہ والا ہو سکتا تھا, لیکن یہ والا جو ہے جہاں کے اوپر شہرت آ گئی, جہاں کے اوپر نام آ گیا, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دو ڈالر کی قیمت ہے, اس کی قیمت نہیں ہے. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے, ایک شخص آیا نماز پڑھنے لگا. اچھا نماز پڑھنے کا ہر ایک کا انداز الگ ہوتا نا, بعض کو یہ جو ہے منہ زبانی یاد ہے نماز, ابھی شروع نہیں ہوئی کہ ختم, شروع ہوئی نماز نہیں کہ ختم, جس کو میں کہتا ہوں کوے والی نماز. میں نہیں کہتا ہوں, پیغمبر نے کہا ہے, میں کون ہوتا ہوں کہنے والا. حضور کے سامنے بھی ایک شخص آیا نماز پڑھنے کے لیے, سجدے میں گیا نہیں گڑ گیا. بھائی سجدے میں کم سے کم 3 دفعہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, یا 1 دفعہ سبحان ربی العلی و بحمد, اس سے کم تو نہیں نا ہے, یہ کم سے کم ہے. صلوات نہ پڑھیں, 3 دفعہ نہ کہیں, 3 دفعہ سبحان اللہ سبحان, کچھ تو ٹائم لگے گا. کچھ جو ہے ابھی سبحان بھی نہیں کہہ پاتے کہ سجدے سے سر اٹھ جاتا ہے. جب یہ نماز پڑھ لیتے پیغمبر نے دیکھا کہ نقرا کا نقر الغراب, یہ اس طرح سے سجدہ کرا جیسے کوا چونچ مارتا ہے. کوا چونچ مارنے میں دانا اٹھایا, چونچ گئی نہیں زمین کے اوپر, فوراً دانا چک کر کے اوپر آ گیا. نقرا کا نقر الغراب, ایسا ہی ایک نمازی تھا جو مولا کے سامنے نماز پڑھ رہا تھا. جب نماز پڑھ چکا تو مولا نے اس سے پوچھا کہ اس سے بہتر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے؟ میں کیوں نہیں پڑھ سکتا تھا, پڑھو. اب اس نے نماز پڑھی ٹھہر کے قاعدے سے. مولا نے پوچھا یہ نماز اچھی تھی کہ وہ نماز؟ کہنے لگا وہ والی. کہا وہ والی؟ کہا کیوں؟ کہ یہ نماز میں نے آپ کے لیے پڑھی ہے, وہ اللہ کے لیے پڑھی تھی. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر, یہ آپ کے خوف سے پڑھی ہے میں نے, اور وہ جو پڑھی تھی وہ اللہ کے لیے پڑھی تھی نماز. تو عمل وہ عمل جو اللہ کے لیے انجام پائے, مدد کر رہے ہیں غریبوں کی اللہ کے لیے. لہذا ائمہ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وہ اپنے غلاموں کے ذریعے سے لوگوں کی مدد نہیں کرواتے تھے, غلاموں کے ذریعے مدد نہیں کرواتے تھے. چوتھے امام کے بارے میں خاص طور سے ملتا ہے کہ امام رات میں ہے, بارش بھی ہو رہی ہے, رات میں نکلے ہوئے ہیں اور کاندھے پر بوجھ لادے ہوئے ہیں, بوجھ لادے ہوئے ہیں. راستے میں محمد زہری سے ملاقات ہوگی. محمد زہری بنو امیہ کا عالم ہے, امام کا شاگرد ہے, امام کا معتقد تو نہیں ہے مگر احترام کرتا ہے امام کے, امام کو امام نہیں مانتا مگر احترام کرتا ہے امام کے علم کا, ان کی عبادت کا, ان کے زہد کا قائل ہے. ملاقات ہوگی, کہا مولا کہاں جا رہے ہیں, کیا لادے ہوئے ہیں؟ مولا نے کہا زاد سفر. زاد سفر کا سفر پہ؟ کہا ہاں سفر پہ جا رہے ہیں. کہا مولا اجازت دیجئے کہ ہمارا غلام اٹھا لے اسے. کہا نہیں, یہ وہ زاد راہ ہے جسے ہر شخص کو خود ہی اٹھانا ہے. دوسرے دن پھر ملاقات ہو گئی زہری سے, کہا آپ تو کہہ رہے تھے کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں, آپ تو یہی ہیں. کہ یہ وہ سفر نہیں ہے جو تم سمجھتے ہو, یہ سفر سفر آخرت ہے, جس دن سے پیدا ہوئے ہیں اسی دن سے شروع ہو گیا ہے, اسی دن سے شروع ہو گیا ہے. امام اپنے کاندھوں پہ لاد کے لے جاتے تھے, دروازے پر پہنچے, سامان رکھا, دق الباب کیا. دق الباب کرنے کے بعد آنے کا انتظار نہیں کرتے تھے، رکھ کے آگے بڑھ گئے. جب شخص آتا تھا، دروازہ کھولا، دیکھا کوئی نہیں ہے مگر سامان رکھا ہوا ہے، سامان رکھا ہوا. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اس طرح سے خدا کے لیے مدد کرتے تھے کہ نہ صرف یہ کہ کہتے نہیں تھے کہ ہمارا شکریہ ادا کرو، چاہتے بھی نہیں تھے. اگر ہمیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا جو چاہتے ہیں کہ لوگ تعریف کریں، مجلس پڑھا ہم نے، اب خواہش ہے کہ لوگ تعریف کریں، مجمع نے کچھ تعریف ہی نہیں کی، اب اس کے بعد اب بہانے کچھ نہ یاد دلائیں، بھائی ہم نے مجلس پڑھی ہے، بھول گئے کیا کہ بھائی نے مجلس پڑھی ہے، کچھ نہ کچھ اشارہ کر رہے ہیں، بھائی آج کافی تھک گئے، یعنی آپ کو یاد آ جائے کہ ہم مجلس پڑھ کے اترے ہیں. کسی نے اپنے گھر میں کھانے کے لیے بلایا کسی کو، خاتون نے کھانا نے کھانا تیار کیا، اب انہیں خواہش ہے، اب زبان سے تو نہیں کہیں گے کہ آپ تعریف کیجیے ہمارا کھانا اچھا ہے، اب کھا لوگ کھائے جا رہے، بات ہوتے ہیں انہیں کھانے کی تعریف کرنے کی عادت نہیں ہوتی ہے، تو پھر آپ کھائے جا رہے ہیں، انہیں خلش ہو رہی ہے، وہ کھانے کی تعریف نہیں کر رہا ہے. اب آخر میں ہاں آج آپ اپنے گھر کے اچھے کھانے سے محروم ہو گئے، ہمارے یہاں کا بدمت. نہیں 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 کھانا بہت اچھا ہے آپ کے یہاں کا، خواہش ہے مگر کہتے نہیں ہیں. اہل بیت وہ ہیں انہیں خواہش بھی نہیں ہے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ تم سے ہم کسی جزا کے خواستگار ہیں، نہ تمہارے شکریہ کے طلبگار ہیں. یہ عمل کیا تھا؟ یہ عمل اہل بیت نے یہ جو ہے نماز پڑھی تھی، روزہ رکھا تھا، تسبیح پڑھی تھی، روٹی ہی تو دی تھی، روٹی ہی تو دی تھی نا، لیکن یہ اتنا قیمتی عمل ہوا کہ پورا سورہ دہر نازل ہو گیا. تو عمل صالح وہ عمل ہے جو خدا کی خوشنودی کے لیے انجام دیا جائے. کیسے پتا چلے کہ خدا ہم سے خوش ہے یا خدا ہم سے خوش نہیں ہے؟ کل عرض کیا تھا کہ علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ عمل صالح میں تین شرطیں ہیں. پہلے یہ کہ خدا خوش ہو، اور خدا کے خوش ہونے کی علامت کیا ہے؟ پیغمبر نے معراج کی شب خدا سے پوچھا تھا، یا رب ما علامت و رضاک، اے میرے پروردگار تیرے راضی ہونے کی علامت کیا ہے؟ کیسے پتا چلے کہ تو کس کام سے راضی ہے؟ اہل بیت نے جو روٹیاں دی، سورہ آ گیا، کو پتا چل گیا خدا راضی ہے، مگر ہمارے تو سورہ نہیں نہ آتا، ہمیں کیسے پتا چلے کہ خدا ہمارے عمل سے راضی ہے؟ پیغمبر کو خدا نے جواب دیا، الزمہ ثلاث خصال، ہم اس شخص میں جس سے راضی ہوں گے تین خصوصیتیں پیدا کر دیں گے. پہلی خصوصیت کو کل میں عرض کر چکا ہوں، شکرن لا یخالطہ الجہل، ہم اسے عارفانہ آگاہانہ عالمانہ شکر کی توفیق عطا کر دیں گے. دوسری سی بات، ذکرن لا یخالطہ النسیان، اسے اپنی ایسی یاد کی توفیق دے دیں گے، ایسے ذکر کی توفیق دیں گے جس میں فراموشی شامل نہ ہو. بہت سارے لوگ خدا کو یاد کرتے ہیں، تسبیحیں پڑھتے رہتے ہیں، 10 دفعہ سبحان اللہ اور 50 دفعہ الحمدللہ اور 30 دفعہ معمولاً جو ہے وہ دعاؤں کی کتابوں میں سب لکھا، وہ پورا ورد کرتے رہتے گھنٹوں بیٹھ کر کے، لیکن یہ زبان پہ ہوتا ہے دل میں نہیں ہوتا ہے. کتنی دکانداروں کو دیکھا ہوگا، مسلمان دکانداروں کو خاص طور سے عرب ممالک میں، کہ وہ بیٹھے ہوئے دکان کے اوپر ان کے ہونٹ چل رہے ہیں، حتیٰ تسبیح بھی چل رہی ہے، لیکن جیسے ہی کوئی گاہک آ جاتا ہے خریداری کے لیے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ نہ دین سے آشنا ہے، نہ قرآن سے، نہ خدا سے، نقلی مال اصلی بنا کے بیچنے کو تیار، دھوکہ دینے کو حاضر، جھوٹ بولنے پر آمادہ. یہ زبان پہ ذکر ہے، دل میں ذکر نہیں ہے. وہ ذکر جو انسان کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، یہ زبان والا ذکر نہیں ہے کہ 100 مرتبہ یہ پڑھ لو، 200 مرتبہ وہ پڑھ لو، 300 مرتبہ وہ پڑھ لو، بلکہ وہ ذکر مفید ہے جو دل میں بھی خدا ہو، زبان پر بھی خدا ہو. ذکر ان لا یخالطہ النسیان، اسے ایسے ذکر کی توفیق دے دیں گے جس کے ہمراہ فراموشی نہ ہو. ٹینشن کیوں ہوتا ہے؟ کل بھی اشارہ کیا تھا نا, ٹینشن اس لیے ہوتا ہے, تنہائی کا احساس, فلاں نے چھوڑ دیا, فلاں نے چھوڑ دیا, تنہا ہو گئے, تنہائی کا خوف انسان کو ٹینشن میں جو ہے مبتلا کر دیتا ہے. دشمن کی طاقت انسان کو ٹینشن میں یہ جو ہے مبتلا کر دیتی ہے کہ کیا ہوگا, فلاں نے اگر ہم پہ حملہ کر دیا, فلاں نے اگر ہمارا ساتھ چھوڑ دیا, فلاں اگر ہمارے ساتھ نہ آ گئے, ہماری تعداد کم ہے, ہم تھوڑے سے ہیں, ہم کمزور ہیں, دشمن ہمیں کچل دے گا. رات نہیں کٹ پاتی ہے, بے چینی کے ساتھ رات بسر ہوتی ہے, یہی اسباب ہے نا ٹینشن کے. لیکن جب انسان خدا کو یاد کرتا ہے اس عالم میں کہ زبان پر بھی خدا ہے اور دل میں بھی خدا ہے, کون سا خدا, کس خدا کو, جب کہتا ہے یا اللہ, جب کہتا ہے یا رب, کون سا رب, کون سا اللہ, وہ اللہ جو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے, وہ اللہ جو کسی حال میں ہمیں تنہا چھوڑتا نہیں. ہوا معکم اینما کنتم, تم جہاں کہیں جس حال میں رہو ہم تمہارے ساتھ ہیں. عزیزو کیوں ٹینشن ہو رہا تھا, تنہائی کی بنا پر نا, کہ ہمارا کوئی مونس نہیں ہے, ہمارا کوئی انیس نہیں. یا انیسا من لاو انیسا اللہ, جس کا کوئی انیس و مونس نہیں ہے, اس کا انیس و مونس اللہ ہے. جس کا انیس و مونس اللہ ہو جائے, جس کو اللہ کا ساتھ مل جائے. بچہ جب گھر سے اکیلے نکلتا ہے تو ڈرتا ہے, گھبراتا ہے, پریشان رہتا ہے, ڈرتا ہے. لیکن جب بچہ اپنے باپ کے ساتھ نکلتا ہے, جب بچے کا ہاتھ باپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے, بچہ وہی بچہ ہے, وہ طاقتور نہیں ہو گیا ہے, وہی کمزور بچہ. لیکن جب باپ کے ہمراہ نکلتا ہے تو اس کا خوف مٹ جاتا ہے, اس کا ڈر دور ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ پاپا ساتھ میں ہیں. اگر یہ تصور ہو جائے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہے, اب نہ کسی کا ڈر ہے, اب نہ کسی کا خوف ہے, یہ وہ افراد ہو جاتے ہیں, نہ ان کے ہاں خوف پایا جاتا ہے, نہ ان کے ہاں حزن پایا جاتا ہے. قرآن مجید نے مختلف آیات کو اٹھا کر کے آپ دیکھ لیں, کبھی دشمنوں کو خطاب کر کے قرآن کہتا ہے کہ لن تغنی عنکم فئتکم وان کثرت وان اللہ مع المؤمنین. یاد رکھو, تم اگر مومنوں کے مقابلے میں آؤ گے, چاہے تمہاری طاقت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو, تمہاری فوج کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو, تم مومنوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, اس لیے کہ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے, اللہ مومنوں کے ساتھ ہے. جب انسان خدا کو یاد کرتا ہے, زبان سے بھی یاد کرتا ہے, دل سے بھی یاد کرتا ہے, تو یہ آیت اس کی نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہے. ٹھیک ہے کہ ہمارا ساتھی کوئی نہیں ہے, ہمارا دوست کوئی نہیں ہے, ہم اقلیت میں ہیں, ہم تھوڑے سے ہیں, ہم مٹھی بھر ہیں, ہمارے پاس دولت نہیں ہے, اقتدار نہیں ہے, طاقت نہیں ہے, لیکن ایک طاقت ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا, وہ اللہ کی ذات ہے. وَمَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَبِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ, جو تم کچھ کر رہے ہو اللہ اس سے واقف, ہر جگہ تمہارے ساتھ. قرآن مجید نے اٹھا کر کے دیکھیں, مختلف جگہوں پر ہے, ان اللہ مع المحسنین, ان اللہ مع المتقین, ان اللہ مع المؤمنین, ان اللہ مع الصابرین, ان اللہ مع الساجدین. مختلف تعبیرات ہیں نا قرآن کے اندر, آیتیں موجود ہیں جگہ جگہ کے اوپر. خدا یہ احساس دلاتا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہم تمہارے ساتھ ہیں, تم مومن تو بنو, تم ساجد تو بنو, تم صابر تو بنو, تم متقی تو بنو. جب تم متقی بنو گے, جب تم مومن بنو گے, جب تم عمل صالح انجام دو گے, تو ہم تمہارے ساتھ ہیں. جب ہم تمہارے ساتھ ہیں پھر تمہیں کاہے کی فکر ہے. اور جہاں جہاں خدا ساتھ ہو گیا, وہاں وہاں کامیابی نے قدم چوما. اس کے نمونے بھی قرآن میں بیان کر دیے. دیکھیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی جنگیں لڑی ہیں, بہت سی جنگیں لڑی نا پیغمبر نے. کچھ جنگوں کا تذکرہ قرآن میں ہے, کچھ جنگوں کا تذکرہ قرآن میں ہے. قرآن میں قصے بہت ہیں, 1200 کہانیاں ہیں قرآن میں, ایک تہائی قرآن کہانیوں پر مشتمل ہے. تقریباً 1900 آیتوں میں 1200 قصے بیان ہوئے ہیں. کل قرآن کی آیتیں کتنی ہیں؟ 6666 بیان کی جاتی ہے نا, تقریباً ایک تہائی قرآن ہو گیا نا, لگ بھگ ایک تہائی قرآن میں کہانیاں ہیں. قرآن کہانی کی کتاب ہے. قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے نا، کہانی کی کتاب نہیں، مگر کہانیاں ہیں. تو کہانیاں کاہے کے لیے ہیں؟ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم بھی اپنے بچوں کو کہانی سناتے ہیں، قرآن بھی کہانی سناتا ہے، مگر ہماری کہانیوں میں اور قرآن کی کہانیوں میں فرق ہے. ہم کہانی سناتے ہیں بچوں کو سلانے کے لیے، قرآن کہانی سناتا ہے جگانے کے لیے. قرآن بھی کہانی سناتا ہے، کہانی سنا رہا ہے قرآن دو جنگوں کی، ایک جنگ بدر کی اور ایک جنگ حنین کی. لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، اللہ نے تمہاری مدد کہاں کی؟ بدر میں کی، اس حال میں جبکہ تم بہت کمزور تھے. جنگ بدر کا نقشہ معلوم ہے نا؟ جنگ بدر میں جو ہے مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ 313، کافروں کی تعداد 1000 سے اوپر ہے. مسلمانوں کے پاس تلوار کا عالم کیا، اسلحے کیسے ہیں؟ 3 یا 4 تلوار کل، نہ نیزے ہیں نہ تیر و کمان ہیں، 3 یا 4 تلوار. دامن میں ڈھیلے پتھر لے کر کے آئے ہیں، جو تھا لے کر کے آ گئے. سواری 3 یا 4 گھوڑے ہیں کل. مقابل میں گھوڑے بھی سب کے پاس ہیں اور اونٹ بھی ہیں. جنگیں جب یہ جو ہیں لڑی جاتی ہیں، عام طور سے یہی 3 چیزیں ہیں جو جنگ کا فیصلہ کرتی ہیں. سپاہیوں کی تعداد، اسلحوں کی مقدار اور سواریاں، ایک جگہ سے دوسری جگہ پر یہ جو ہے منتقل ہونے کے لیے. کبھی کبھی ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ کے بادل یہ جو ہے آ بٹلانے لگتے ہیں نا، تو عموماً اخبار والے حساب کتاب لگاتے ہیں، ان کے پاس کتنے ٹینک، ان کے پاس کتنے ٹینک، ان کے پاس کتنے جہاز، ان کے پاس کتنے جہاز، ان کے کتنے فوجی، ان کے کتنے فوجی، ان کے کتنے شپ، ان کے کتنے شپ، یہی ہوتا ہے نا. حساب لگانے کے بعد کہتے ہیں کہ پاکستان کے پاس اسلحہ کم، فوجی کم، فلاں کم، وہ ہاریں گے ہم جیتیں گے، یہی نا معیار ہے. اب جنگ بدر میں دیکھیں، اگر ایمان نہیں ہے تو اضطراب ہوگا، ٹینشن کیا ہوگا ہمارا. ہم 313، وہ 1000 سے اوپر، 3 گنا سے زیادہ ہے. ہمارے پاس اسلحے نہیں، ان کے پاس اسلحے ہیں. ہمارے پاس سواری نہیں، ان کے پاس سواریاں موجود ہیں. لیکن عزیزو، جنگ بدر کا نقشہ کیا رہا؟ جنہیں ہارنا چاہیے تھا وہ جیت گئے، جنہیں جیتنا چاہیے تھا وہ ہار گئے. اس کے بعد دوسری ایک جنگ اور ہے جس کو کہتے جنگ حنین، اس کا تذکرہ بھی قرآن میں ہے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتِ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. اللہ نے تمہاری بہت سارے مقامات پر جو ہے مدد کی ہے، لیکن یاد کرو حنین کا دن، جب تمہاری کثرت تعداد نے تمہیں مغرور بنا دیا تھا. جنگ بدر میں مسلمان سپاہیوں کی تعداد کتنی ہے؟ 313، مقابل میں کافر کتنے؟ 1000. حنین کا کیا نقشہ ہے؟ مسلمانوں کی تعداد ہے 16000، 313 نہیں، کتنے ہیں؟ 16000. 12000 وہ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے والے ہیں، 4000 فتح مکہ کے بعد والے، 16000. اور مقابلے میں کافروں کی تعداد کتنی ہے؟ 4000. بالکل الٹا ہے وہاں کا، بدر کا الٹا. وہاں 313 مومن اور 1000 سے اوپر جو ہے کافر. حنین کے میدان میں مسلمانوں کی تعداد 16000، کافروں کی تعداد 4000، یعنی 1/3 ہیں وہ. اسلحے کے اعتبار سے بھی اب مسلمانوں کی وہ زمانہ ختم ہو چکا ہے، اب غربت کا زمانہ نہیں ہے، سب کے پاس اسلحے موجود ہیں، تلواریں بھی ہیں، نیزے بھی ہیں، تیروں کا اتنی تعداد میں موجود ہے کہ غرور ہو گیا.
مسلمان جب میدان میں آیا ایک دفعہ میدان پر نگاہ ڈالی کہ آج تو انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ کے پھینک دیں گے, ہم تو وہی ہیں جنہوں نے بدر میں. مگر نقشہ یہ ہوا نہیں. آج بھی اگر کسی فوجی ماہر سے پوچھا جائے کون جیتے گا, یہی کہے گا نا بھائی یہ جیتیں گے جن کی تعداد 16,000, مگر ہوا نہیں ہے. قرآن کہتا ہے کہ فلم تغن عنکم شیئا, یہ تمہاری فوج تمہارے کام نہیں آئی, تمہارا اسلحہ تمہارے کام نہیں آئے. وضاقت الارض بما رحبت, زمین اپنی تمام وسعتوں کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی. ثم ولیتم مدبرین, تم پیٹ دکھا کے بھاگ کھڑے ہوئے. قرآن کی آیت ہے ثم ولیتم مدبرین, آخر وجہ کیا ہے, کیوں بدر میں جیتے کیوں حنین میں ہارے, سبب کیا ہے؟ کہ بدر میں اس لیے جیت گئے کہ حضور اکرم موجود تھے ان کی برکت, مولا کائنات موجود تھے ان کی برکت, وہ دونوں یہاں بھی موجود ہیں. جو بدر میں تھے وہ حنین میں بھی ہیں. وہاں شکست ہو گئی, حنین میں شکست اور بدر میں کامیابی, وجہ کیا ہے آخر, وہ راز کیا ہے کامیابی کا, شکست کا راز کیا ہے, کامیابی کا راز کیا ہے؟ اکثر ہم لوگ بیٹھ کے قوم کے لیے جو ہے منصوبے بناتے رہتے ہیں نا, یہ کر دے تو قوم کامیاب ہو جائے گی, وہ کر دے تو قوم کامیاب ہو جائے گی, کارخانے لگا دو, نہیں معلوم ہے اسکول کھول دو, کالج کھول دو, فلاں کر دو, یہ ساری چیزیں ہیں اہم, لیکن ایک چیز ہے جو ان سب پر بھاری ہے, کہ اگر وہ ہے اسلحے نہ ہو پھر بھی کامیابی, سپاہی نہ ہو پھر بھی کامیابی, وہ ہے کیا چیز؟ قرآن اسے بیان کرتا ہے, وہ ہے اللہ پر ایمان, وہ ہے اللہ کو دل میں یاد رکھنا, وہ ہے اللہ پر بھروسہ کرنا. خود قرآن کہتا ہے جب تم بدر کے میدان میں آئے تھے تمہارا نظریہ کیا تھا, اہدل حسنین, تم اس یقین کے ساتھ نہیں آئے تھے کہ ہم تو دو کامیابیوں میں سے ایک کامیابی ہمیں مل کے رہے گی, یا ماریں گے یا مر جائیں گے. مار لیا پھر بھی کامیاب, مر گئے پھر بھی کامیاب, کیونکہ ہم تو حکم خدا کی تعمیل کے لیے آئے ہیں, ہم سے کیا مطلب ہے, ہم دین کے مالک نہیں, ہم تو دین کے ورکر ہیں, مزدور ہیں. ہمیں اس کی پرواہ نہیں کہ مقابلے میں ہمارے کون ہے, مقابل کے پاس کتنی طاقت ہے, ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ حق کیا ہے, جدھر حق ہے ہمیں اس کی طرف جانا ہے, چاہے حق کم ہی کیوں نہ ہو, چاہے حق کمزور ہی کیوں نہ ہو. لیکن حنین میں کیا تھا ہمارا اللہ, حنین میں اپنی قوت بازو پہ ناز تھا. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ, قرآن کہہ رہا ہے تم مغرور ہو گئے تھے اپنی کثرت تعداد کو دیکھ کر کے. بدر میں تمہارے دل میں شمع ایمان روشن تھی, ہم نے تمہارا ساتھ دے دیا, یا تمہارا دل اس سے خالی ہو گیا, دل خالی ہو گیا, ہم نے بھی تمہیں تمہارے حال پہ چھوڑ دیا. البتہ حنین کا پاسا پھر پلٹا ہے, ہاری ہوئی جنگ مسلمان پھر جیتا. کب؟ کب؟ جب اسلحوں پہ ناز کرنے والے چلے گئے, جب کثرت تعداد پہ اکڑنے والے چلے گئے, ثم ولیتم مدبرین, جب بھاگ گئے. اور اب میدان میں کون رہ گیا؟ مومنین رہ گئے. مومنین ہی نہیں, جب میدان میں امیر المومنین رہ گیا, جانے والے چلے گئے, وہ خالص بندہ جس نے کبھی بھی اپنے قوت بازو پہ ناز نہیں کیا, کبھی بھی قوت بازو پہ ناز نہیں کیا. خیبر کا وہ موقع یاد ہے نا, جب علی نے باب خیبر کو اکھاڑ لیا, زمانہ علی کا قصیدہ پڑھ رہا ہے, کیسا پہلوان ہے, کیسا بہادر ہے, سب علی کا قصیدہ پڑھ رہے ہیں, علی اپنے پروردگار کا قصیدہ پڑھ رہے ہیں. ما قلا تو خیبر الا بقوت ربانیہ, میں نے اگر باب خیبر کو اکھاڑا ہے تو میرے اللہ کی عطا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر.
السلام, خلوص دین سے بلند تر سلام.
وہ افراد جنہیں اپنے قوت بازو پہ بھروسہ تھا، وہ رہ گیا جسے خدا پہ بھروسہ تھا، جسے اللہ پہ بھروسہ تھا. اس کا ہر کام اللہ کے لیے، ہر کام وہ چاہتا ہی نہیں ہے مگر وہی جو اللہ چاہتا ہے. ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، جس نے اپنے ارادے کو بھی اللہ کے ارادے کا تابع بنا دیا. بڑی بات ہے نا، بہت دفعہ ہمارا گناہ کرنے کو جی چاہتا کرتے نہیں ہے، کرتے نہیں سزا نہیں ملے گی نا، گنہگار نہیں ہوئے. وہاں جی بھی نہیں چاہتا ہے. رمضان کا مہینہ ہے، بھوک لگی ہے، دل چاہتا ہے کھا لیں مگر نہیں کھاتے. نہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں، انہوں نے اپنے ارادے کو بھی اللہ کے ارادے کا تابع بنا دیا ہے. مشیت ان کی اللہ کی مشیت کے تابع ہے. ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، جو اللہ چاہتا ہے وہ تم چاہتے ہو. اس منزل پر جب پہنچ گئے، اب خدا کہتا ہے ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین. جب سب چلے گئے، خالص وہ افراد رہ گئے جن کے زبان پر بھی اللہ اور جن کے دل میں بھی اللہ. اب اللہ نے اپنا سکینہ، سکون، اطمینان قلب نازل کیا رسول پر، مومنوں پر، اور ایک ایسا لشکر نازل کیا جسے تم دیکھ نہیں سکتے تھے، اور ان کے ذریعے سے کافروں پر عذاب نازل کیا. اگر زندگی کو ٹینشن سے پاک کرنا ہے، ٹینشن فری زندگی چاہیے، ایک ایسا ذکر ہو زبان کے اوپر جو زبان پر بھی ہو اور زبان کا ساتھ دل بھی دے. جب زبان کا ساتھ دل دے گا تو خوف دور ہو جائے گا، دہشت دور جاتے ہیں نا، کون اللہ، وہ اللہ. اور ساتھ ساتھ جرائم سے بھی زندگی صاف ستھری اور پاکیزہ ہو جائے گی. کیونکہ جب اللہ کو یاد رکھیں، اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جو ہر حال میں ہمیں دیکھ رہا ہے. الم یعلم بان اللہ یرا. علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ جب حوضِ علمیہ نجف سے تعلیم اپنی جو ہے مکمل کر کے ایران واپس جا رہے تھے تو اپنے استاد کی خدمت میں حاضر ہوئے. استاد کچھ نصیحت کر دیجئے. وہ زمانہ تھا جب لوگ نصیحت کے طلبگار ہوتے تھے. آج تو کوئی نصیحت سننا ہی نہیں چاہتا. وہ مولوی اچھا نہیں لگتا جو نصیحت کرے، وہ باپ اچھا نہیں لگتا جو نصیحت کرے، اور تو اور چھوڑیے، وہ باپ اچھا نہیں لگتا، وہ ماں اچھی نہیں لگتی جو نصیحت کرے. اب زمانہ وہ ہے، ایک زمانہ تھا کہ لوگ نصیحت کرنے والوں کو ڈھونڈتے تھے، خوشامد کرتے تھے، نصیحت کر دیجئے ہمیں. علامہ طباطبائی اپنے استاد کے پاس گئے، استاد نصیحت کر دیجئے ہمیں. استاد نے کوئی لمبی چوڑی نصیحت نہیں کہ بس ایک جملے قرآن کی آیت اس کو یاد رکھنا، الم یعلم بان اللہ یرا. کیا انسان یہ نہیں جانتا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ اتنا ایک جملہ اگر ذہن میں آ جائے، جب زبان سے کہا یا اللہ، کون اللہ، کون اللہ، دل میں اگر بات اتر جائے، وہ اللہ جو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، وہ اللہ جو ہمارے ہر چھوٹے بڑے کام کو دیکھ رہا ہے. یعلم خائنۃ الاعیون وما تخفی الصدور. ہم جو آنکھوں کے اشارے سے گناہ کرتے ہیں اسے بھی اللہ جانتا ہے. ہمارے دل میں کیا بات چل رہی ہے، کیا گزر رہا ہے ہمارے دل میں، اللہ اسے بھی جانتا ہے. یہ تصور اگر آ جائے، انسان کبھی جرم کے قریب نہیں جائے گا، کوئی پولیس ہو یا نہ ہو، کچھ نہ ہو. کیونکہ آج بھی ہے نا، جب تصور ہوتا ہے کوئی دیکھ رہا ہے، اگر ٹریفک پولیس کھڑی ہوئی ہے، بتا وہ والی پولیس جو رشوت نہیں لیتی، وہ والی پولیس اگر کھڑی ہوئی ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ اپنے کو کنٹرول کر لیتے ہیں نا. اب تو یہاں بھی کیمرے لگنے لگے ہیں، پہلے امریکہ میں لگتے تھے کیمرے، اب یہاں بھی جگہ جگہ پر کیمرے لگے. جہاں کیمرہ نظر آ جاتا ہے وہاں کے اوپر انسان کا برتاؤ تبدیل ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے. جب پہلی دفعہ میں امریکہ پہنچا تھا تو جو صاحب ہمیں ایئرپورٹ آئے تھے لینے کے لیے، جب وہ لے کے جا رہے تھے تو ہائی وے پہ جا رہے تھے، فری وے پر کچھ دور جانے کے بعد وہ رکے اور ایک مشین کھڑی تھی وہاں کے اوپر، ایک جھپیا، اس کے سامنے باسکٹ، انہوں نے کچھ سکے نکالے اس کے اندر ڈال دیے, آگے بڑھ گئے. تھوڑی دور کے بعد پھر پہنچے, پھر رکے. میں نے کہا یہ بھیک مانگنے کوئی نیا طریقہ ہے؟ اب امریکہ میں ہر کام جو ہے مشین سے ہوتا ہے, شاید بھیک مانگنا بھی مشین سے ہوتا ہے. بھیک مانگنے کوئی نیا طریقہ ہے؟ بولے نہیں 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 یہ بھیک نہیں ہے. کہا پھر کیا ہے؟ کہا یہ ٹول ہے. میں نے کہا بڑے شریف ہیں آپ لوگ, تو نہ کوئی پولیس والا ہے نہ کوئی روکنے والا ہے, کچھ نہیں, کوئی نہیں ہے. شرافت سے آپ رکتے ہیں اور پیسے نکال کے. ہمارے ہاں تو ٹول ناکے کے اوپر دس دس کھڑے ہوتے ہیں, پھر بھی نکل جاتے ہیں, اور آپ اتنے شریف. نہیں نہیں یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, ہیں وہی جو تھے, اس میں کوئی فرق نہیں آیا ہے. پھر آپ نے کیوں ڈالا؟ کہ مولانا آپ نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا اوپر نہیں دیکھا. آپ نے دائیں دیکھا کوئی نہیں, بائیں دیکھا کوئی نہیں, اوپر نہیں دیکھا. تو اوپر کیا ہے؟ کہ اوپر کیمرہ لگا ہوا ہے. اگر نہیں ڈالیں گے تو کل 100 گنا یہ جو ہے وہ جرمانہ بھرنا پڑے گا, ٹکٹ کل گھر آ جائے گا ہمارے. تو ایک ذرا سا خوف ہوا, کیا وہ دیکھ رہا ہے؟ پر انسان کی نگاہ کوتا ہے نا, ذرا اور اوپر نگاہ چلی جائے, تھوڑی سی نگاہ اور اوپر, کوئی دیکھ رہا ہے. ارے یہ کیمرہ تو خراب ہو سکتا ہے, وہ دیکھنے والا وہ جس کا کیمرہ کبھی خراب نہیں ہوتا ہے, اس کیمرے کی رینج محدود ہے, اس کی رینج لا محدود ہے. جہاں کہیں چلے جاؤ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. جہاں کہیں چلے جاؤ, جہاں کہیں چلے جاؤ خدا دیکھ رہا ہے. یہ تصور اگر پیدا ہو جائے تو ٹینشن بھی ختم ہو جاتا ہے اور کرائم بھی ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ خود کرائم کی وجہ سے ٹینشن ہوتا ہے نا, کرائم تو کر لیا, جرم تو کر لیا, کہیں پکڑے نہ جائیں. لیکن وہ تصور جب آ جاتا ہے کہ دیکھ رہا ہے, اسی دیکھنے کے تصور نے یوسف کو گناہ سے بچایا تھا. یہ تصور تھا دیکھنے کا کہ دیکھ رہا ہے, ورنہ یوسف بھی جوان ہیں, ان کے یہاں بھی وہ خواہشیں ہیں, ان کی خواہشیں نہیں ہیں. کمال یہی تو ہے نا, خواہشیں ہیں اور گناہ نہیں کرتے. خواہشیں نہ ہوں اور گناہ نہ کریں تو کون سا کمال ہے؟ یہ مائک گناہ نہیں کرتا تو کون سا کمال ہے؟ معصوم کہیں گے اس کو ہم, گناہ تو یہ بھی نہیں کرتا. اس میں گناہ کی جو ہے صلاحیت ہی نہیں ہے. قرآن مجید نے جو لفظ یہ جو ہے زلیخا کے لیے استعمال کی ہیں, وہی لفظ یوسف کے لیے استعمال کی ہیں. فقط مذکر اور مؤنث کا فرق ہے. ہمت بہی و ہما بہا. زلیخا نے یوسف کا ارادہ کیا, و ہما بہا, یوسف بھی زلیخا کا ارادہ کر بیٹھتے, کیا نہیں. وہ کر بیٹھتے میں نے کیوں کہا, وہ بعد میں جو لفظ آیا اس کی وجہ سے. کیوں نہیں کیا؟ کر بیٹھتے یعنی یہ جو ہے صلاحیت ہے مگر کیا نہیں. کیوں نہیں کیا؟ لولا ان را برہان ربہ, اگر یوسف نے اپنے پروردگار کی آیتوں کو, یہ جو ہے برہان کو, علامتوں کو نہ دیکھ لیا ہوتا تو یوسف بھی گناہ کا ارادہ کر بیٹھتے. جس چیز نے یوسف کو ارادہ گناہ سے روکا وہ کیا ہے؟ اس بات کا یقین کہ وہ دیکھ رہا ہے. تفسیروں میں ملتا ہے کہ جب زلیخا نے یوسف کو دعوت گناہ دینا چاہا, ایک بت وہاں رکھا تھا, زلیخا نے کپڑا اٹھایا بت کے اوپر ڈال دیا. یوسف نے کہا یہ کیا؟ کہ آخر بھگوان دیکھ رہے ہیں نا, ان کے سامنے تو گناہ نہیں کر سکتے. یوسف نے کہا تم میں ہم میں فرق یہ ہے, تم اس خدا پہ ایمان رکھتی ہو جسے اندھا بنایا جا سکتا ہے, ہم اس خدا پہ ایمان رکھتے ہیں جسے اندھا نہیں بنایا جا سکتا ہے. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. لولا ان را برہان ربہ, جس چیز نے یوسف کو بچا لیا گناہ سے, جس چیز نے یوسف کو قید خانے میں بھی ٹینشن فری بنا دیا تھا, جس چیز نے یوسف کو
کنویں کی تہ میں بھی ٹینشن فری بنا دیا تھا. وہ یہی تھا خدا ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. ذکرن لا یخالطہ نسیان، ایک ایسا ذکر، ایسے ذکر کی توفیق دے دیں گے اس سے ہم راضی ہو جائیں گے کہ پھر اس کے ہمراہ فراموشی نہ ہوگی. جہاں فراموشی نہیں ہے، جہاں خدا ہر لمحہ یاد ہے، وہاں نہ ٹینشن ہے اور نہ کرائم انسان کی زندگی میں جو ہے پایا جاتا ہے. یہ ساری صفات، یہ ساری چیزیں عرض کیا گیا، اس کا بہترین نمونہ اگر دیکھنا ہے کہ خدا راضی ہے، اس کا بہترین نمونہ اگر ملے گا تو کربلا میں ملے گا، جہاں خود خدا سند دے رہا ہے راضی ہونے کی. اور جب راضی ہونے کی سند دی تو نفس مطمئنہ ہونے کی بھی سند دے دی. یا ایتہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ. نفس مطمئن کیوں ہیں حسین؟ لیکن خدا، وہ خدا سے راضی ہیں، خدا ان سے راضی ہے. جس سے خدا راضی ہو جائے، جس کی زندگی خدا کی خوشنودی کے لیے انجام پائے، رضایت کے لیے ہو. امام حسین نے اپنا سب کچھ خدا کے لیے قربان کر دیا. کل میں نے عرض کیا تھا کہ بڑی محبت تھی علی اکبر سے، بڑی محبت تھی علی اکبر سے حسین کو، مگر خدا کی محبت کی خاطر حسین نے اسے بھی قربان کر دیا. عزیزو، کچھ چیزیں اور تھیں جس کو حسین، جس سے حسین کو علی اکبر سے بھی زیادہ وہ چیزیں عزیز تھیں. وہ کیا ہے؟ علی اکبر کو قربان کر دینا آسان تھا حسین کے لیے، علی اکبر کو قربان کر دینا آسان ہے اس کے مقابلے میں. علی اصغر کے گلے پر تیر لگ جائے حسین کو برداشت ہے، لیکن زینب کے سر سے چادر چھن جائے، اہل بیت کی اسیری یہ وہ قربانی ہے جس کا مقابلہ کوئی قربانی نہیں کر سکتی، لیکن دین خدا کے خاطر حسین نے اسے بھی برداشت کر لیا. جانتے ہیں نا یہ قربانی کتنی بڑی قربانی ہے، کہ جب امام سجاد قید سے چھوٹ کے مدینہ آئے ہیں، جب تک زندہ رہے بابا کو روتے رہے. ایک دن منحال آئے، آنے کے بعد کہتے ہیں مولا کب تک روئیے گا، مولا کب تک آنسو بہائیے گا، بس کیجئے، بہت ہو گیا. امام فرماتے منحال تم نے انصاف نہیں کیا، تم نے انصاف نہیں کیا. ارے یعقوب کا ایک بیٹا یوسف ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تھا. قرآن کی لفظ ہے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، اتنا روئے یوسف کی آنکھیں سفید ہو گئیں، آنکھوں کی روشنی چلی گئی. ہمارے 18 یوسف ہماری نگاہوں کے سامنے تہے تیغ کر دیے گئے. تم کہتے ہو مولا کب تک روئیے گا، منحال کہتے مولا شہادت تو آپ کے خاندان کی میراث ہے، راہ خدا میں قتل ہو جانا آپ کے خاندان کا افتخار ہے. کہا منحال سچ کا، شہادت ہماری میراث، راہ خدا میں قتل ہو جانا ہمارا افتخار، لیکن کیا ماں بہنوں کا برہنہ سر کوفہ و شام کے بازار میں پھرایا جانا بھی ہماری میراث. اجرکم اللہ. یہ وہ مصیبت تھی جو بھلائے نہیں بھولتی تھی. جب کبھی سید سجاد سے پوچھا گیا مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی، کربلا میں کم مصیبت نہیں پڑی ہے، کوئی معمولی مصیبت کا لمحہ ہونا تھا. جب حسین نے اپنی چہیتی بہن زینب کے لاڈلوں کا جنازہ لا کے بہن کے سامنے رکھا تھا، وہ کوئی معمولی مصیبت نہ تھی. جب قاسم کا لاشا بیوہ بھاوج کے سامنے حسین نے لا کے رکھا، وہ کوئی معمولی مصیبت نہ تھی. جب علی اکبر کے سینے پر برچی لگی تھی اور حسین نے ایک دفعہ کمر پکڑ لی، بنیا علی دنیا بعدک الوفا،
بیٹا تمہارے بعد میری نگاہوں میں دنیا اندھیری ہو گئی ہے. وہ کوئی معمولی موقع نہ تھا. جب عباس کی آواز حسین کے کانوں میں پہنچی تھی اور حسین کے زبان پہ یہ مرثیہ تھا، الان انکسرا ظہری، بھیا عباس اب میری کمر ٹوٹ گئی. وہ کوئی معمولی لمحہ کربلا کا نہ تھا جب ننے بے شیر کے گلے پر تیرے سے شوبہ لگا تھا. وہ کوئی معمولی مرحلہ نہ تھا جب حسین کے سینے پہ شبر سوار، گلے پہ خنجر اور بہن کھڑی دیکھ رہی تھی. لیکن امام نے کبھی بھی کربلا کا ذکر نہ کیا. جب کبھی پوچھا گیا مولا سب سے بڑی مصیبت کہاں پڑی، ایک دفعہ امام طلب کے تین دفعہ کہتے تھے الشام الشام الشام، سب سے بڑی مصیبت وہ تھی جب شام کا بازار تھا، میری ماں بہنیں برائے نا سر پھرائی جا رہی تھی. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.